کہ اب پہلی دفعہ اس کے اوپر تفتیش ہوگی, جوڈیشل کمیشن بیٹھے گی, ہم اپنے ثبوت سامنے لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جمہوریت آگے بڑھے گی. اب اس میں سے بڑی چیزیں سامنے آئیں گی آپ کے.
عمران خان کا سٹیٹمنٹ آپ نے سنا. انالیسس کے لیے ہم جائیں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد بلال محبوب صاحب, ہیڈ ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے. پارلیمانی کارکردگی, پرفارمنس, ڈیموکریسی, اس پہ ان کی گہری نظر ہے. اور ہمیں جوائن کیا ہے جناب قمر محمد دلشاد صاحب نے, فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن. تو جو انتخابی معاملات کے اندر جو باریکیاں ہیں اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس کے جو سیاسی اثرات اور مضمرات ہیں ان پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. احمد بلال محبوب صاحب, آپ کے خیال میں کتنی پولیٹیکل میچیورٹی ہے دو سیاسی جماعتیں جو بظاہر لگ رہا تھا کہ شاید کبھی بھی اس پہ اتفاق نہ کر پائیں اور معاملات کئی بار یہ لگا کہ شاید تصادم کی طرف جائیں گے, آج اگر اس پہ یہ اتفاق ہوتا ہے تو آپ نے ایک آبزرور کی حیثیت سے اس پیش رفت کو کیسے اینالائز کیا ہے؟
میرے خیال میں ایک طویل عرصے کی میچیورٹی کے بعد اور ایک میچیور پالیٹکس کے بعد یہ ایک اچھی میچیورٹی کی اسٹیج پہ ہم پہنچے ہیں کہ پارٹیوں نے اتفاق کر لیا ہے. لیکن بڑی خرابی پیدا ہوئی ہے اس پورے عرصے میں, دو سال کے عرصے میں. اس میں ہمارے جو ادارے ہیں اور ہمارا جو نظام ہے یہ متنازع بن گیا ہے, مشکوک ہو گیا ہے. حالانکہ اتنا متنازع اور اتنا مشکوک ہونے کا یہ حقدار نہیں تھا, لیکن بہرحال اچھی بات ہے کہ اب اتفاق رائے ہو گیا ہے اور اب اس اتفاق رائے کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اتفاق رائے کے نتیجے میں جو کمیشن وجود میں آئے گا وہ کس حد تک اپنی کارکردگی دکھائے گا اور کیا وہ اس کی وہ فائنڈنگز دے پائے گا جس کی بنیاد پہ مختلف پارٹیاں جس کی توقع کر رہی تھیں, جن کا مطالبہ تھا, اور یہ کہ وہ کتنے عرصے میں یہ کر پائے گا. اگر وہ بہت طویل عرصہ رہتا ہے تو پھر اس کی افادیت مشکوک ہو جائے گی, لیکن اگر وہ 40-45 دن میں یہ کام کر لیتا ہے تو پھر وہ مفید ہوگا. تو میرے خیال میں اوور آل یہ اچھی بات ہے, ایک چیزوں کو کنکلوڈ کرنے کے لیے ایک فیصلہ ہوا ہے.
صحیح, ایسے میں بالکل اس سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک بڑی پولیٹیکل میچورٹی شو کی ہے, یہ کریڈٹ ان سے نہیں لینا چاہوں گا, لیکن کیا یہ حالات کا جبر بھی ہو سکتا ہے کہ سیاسی جماعتیں کمپرومائز کرنے کی پوزیشن میں آئی ہیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف معاملات میں, خواہ وہ آپریشن کا ہو, دہشت گردوں کے خلاف ڈیل کرنے کا ہو, دیگر ایشوز ہوں, نیبرز کے ساتھ پالیسیز کا ہو, اس میں پاکستان کی فوج جو ہے وہ فرنٹ سیٹ پہ یا ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتی ہوئی نظر آتی ہے. تو کیا پولیٹیشنز نے یہ سوچا ہے کہ اگر وہ یہاں پہ بھی ناکام رہتے ہیں تو ان کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی اور ان کی استعداد اور ان کی کیپیبلٹی کے بارے میں بڑے جینون سوالات سامنے آئیں گے؟ کیا یہ فیکٹر بھی سامنے ہو سکتا ہے ان کے؟
میرے خیال میں نہیں جی, کاش میں یہ کہہ سکتا اور میں بہت خوش ہوتا اگر میں یہ کہہ سکتا, لیکن یہ میرے خیال میں کنسیڈریشن نہیں تھی. حالات کا جبر اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ اب جن پارٹیوں کی طرف سے اس سوال پہ بہت ایجیٹیشن طویل عرصے تک ہوتا رہا ہے, شاید ان کو وہ انکریجمنٹ دستیاب نہ ہو جو ماضی میں دستیاب تھی. ایک یہ بھی سبب ہو سکتا ہے, حالات کا جبر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے طویل عرصے کے ایجیٹیشن کے نتیجے میں وہ کچھ حاصل نہیں کر پائے, تو ایک صحیح لا حاصل ہے. چنانچہ انہوں نے خود اعلان کیا تھا پی ٹی آئی نے کہ اب وہ اپنی توجہ مرکوز کریں گے خیبر پختونخوا میں کارکردگی کے اوپر اور اس کے لیے اپنی کارکردگی دکھائیں گے. تو حالات کا جبر یوں تو ہے, لیکن یہ جو آپ نے جس طرح حالات کا جبر بتایا کہ اب وہ اپنی کارکردگی دکھائیں اور دنیا کو بتائیں کہ وہ بھی فوج اگر کارکردگی دکھا رہی ہے تو وہ بھی پیچھے نہیں ہے, بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. یہ کنسیڈریشن پولیٹیشنز بہت کم شو کر پائے ہیں. ایک موقع تھا جب ابھی پارلیمنٹ کی تمام پارٹیاں سوائے پی ٹی آئی کے جو حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھیں کہ حکومت کو ہم غیر آئینی طریقے سے گرنے نہیں دیں گے, یہ ایک میچورٹی کا ایک مظاہرہ تھا. لیکن یہ جو موقع ہے میرے خیال میں یہ کوئی ایسی دلیل نہیں بنتا جس سے ثابت ہو کہ پولیٹیشن نے اب ریئلائز کر لیا ہے کہ ان کی عزت اور ان کی قابلیت جو ہے وہ ان کے اوپر سوال کے نشان ہے.
جی قمر دلشاد صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ اس سارے قضیے میں ہمیں جو دو ظاہر فورسز نظر آئی ہیں, ایک تو ظاہر سیاسی جماعتیں خواہ وہ آپس میں اختلاف کر رہی ہیں یا ایک دوسرے کو بیک اپ کر رہی ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ عدالت کا فورم. الیکشن کمیشن اس ساری پکچر میں نظر نہیں آیا جس کا بڑا بنیادی کردار ہے, اور اب جب یہ انویسٹیگیشن ہونے لگی ہیں تو الیکشن کمیشن اپنے آپ کو کہاں کھڑا دیکھے گا؟
الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے 11 مئی 2013 کی انتخابات ہیں اس کو سٹینڈ لے گا, اور وہ یہ کہے گا کہ جناب ہماری نظر میں ہمارے قانون کے مطابق آئین کے مطابق ہم نے جو کرائے ہیں انتخابات یہ بالکل صحیح کرائے ہیں اور ہم نے آرٹیکل 218-219 کے عین مطابق جو اس میں آئین نے تحفظ دیا تھا اس کے مطابق ہم نے انتخابات کروائے ہیں. یہاں وہ الیکشن کمیشن پوری طرح سٹینڈ لے گا. ہماری بھی ممبران الیکشن کمیشن سے کئی بار بات چیت ہوئی ہے. ان کا کہنا یہ کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم تو کہیں گے جناب ہمارے اس سے بہتر الیکشن جو ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے, وہ تو اپنا وہ سٹینڈ لیں گے.
لیکن اگر کورٹ یہ پروف کر دیتی ہے کسی وجہ سے,
سب سے بڑی اہم بات اس میں اپنے عمران خان نے ابھی کامیابی ہوئی, انہیں ایک زہر ہے, انہوں نے مطالبہ تھا, انہوں نے 15 مئی کو ایک پاکستان میں زہر لاہور میں انہوں نے ایک کوئی کال دینے کے لیے اسٹرائک کرنے کے بارے میں دھمکی بھی دی تھی. تو حکومت اس وقت اتنی کمزور پوزیشن میں تو نہیں ہے, لیکن اتنی ٹھیک ہے دباؤ میں ہے, پریشر میں ہے کہ کوئی ملک کے اندر کوئی مہاجرائی نہ ہو. تو لہٰذا انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کے بارے میں جو عمران خان کے مطالبات تھے وہ کسی حد تک تسلیم کر لیے ہیں, اور عمران خان نے بھی حالات کا ادراک کرتے ہوئے اپنے موقع سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. یہی بات جو آج وہ 4 مقامات پر کٹھے ہوئے ہیں, یہ 31 اگست 2014 کو جو شام 7 بجے تک حساب دار صاحب کے ساتھ جہانگیر ترین کے شامن قریشی کی بات ہو رہی تھی, اگر وہ مان لیتے تو یہ واقعی پیش نہ آتے. اب وہ 5 کی بجائے 4 پوائنٹ کے انہوں نے ہٹ گئے ہیں. اور بات یہ ہے کہ جو ان کا ایک جو بنا ہے ڈرافٹ, وہ کہہ رہے کہ ہم آرٹیکل 218 کے مطابق انتخابات ہوئے کہ نہیں ہوئے, وہاں الیکشن کمیشن پاکستان کہے گا جی ہم آرٹیکل 218 کے مطابق انتخابات ہوئے. لیکن نواز شریف صاحب کو فائدہ یہ پہنچا ہے, ملک کو بھی قوم کو بھی, کہ وہ اب وہ ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی کے پریشر سے ہٹ پیچھے ہٹ گئے.
یہ اس کی پولیٹیکل ریپرکشنز آپ دیکھ رہے ہیں,
بہت بڑی کامیابی نواز شریف صاحب کو مل گئی ہے کہ وہ پیپل پارٹی کی اور ایم کیو ایم کی بلیک میل میں نہیں آئے.
یہ آپ اس کے سیاسی اثرات بتا رہے ہیں, کیونکہ اگر ڈائریکٹ یہاں پہ تصفیہ ہو جاتا ہے اور دونوں پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ جاتی ہیں تو پھر ان کو وہاں پہ پریشرز کم ہو جائیں گے. احمد بلال محبوب صاحب, چونکہ کم وقت کے لیے ہمارے ساتھ ہیں, میں ایک دو سوال ان سے کوئکلی کرنا چاہوں گا. احمد بلال محبوب صاحب, یہ بتائیے گا کہ نمبر ایک تو یہ کہ ابھی تو بظاہر لگتا ہے کہ طے ہونا ہے کہ اس کے ٹرمز آف ریفرنسز کیا ہوں گے, کیسے جوڈیشل کمیشن کام کرے گا, کتنے وقت میں کرے گا, اور اس کے فیصلے کو ماننا دونوں پارٹیوں کے لیے کتنا ضروری ہوگا, اور اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ چند ایک حلقوں میں ریگنگ ہوئی ہے اور وہ کوئی سسٹمیٹک نہیں تھی, کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں تھی, کسی انڈیویجول کا اثر و رسوخ ضرور ہو سکتا ہے, تو اس صورت میں کیا ہوگا, الیکشن ریکال ہوں گے کانسٹیچوئنسی میں, اور اگر میسو لیول پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ریگنگ تھی تو اس صورت میں نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیے کانسٹیچوئنسی لیول پہ تو تحقیقات کرنا جوڈیشل کمیشن کے دائرہ کار میں آ نہیں سکتا,
صحیح,
کیونکہ یہ دستور کی روح سے یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ دستور نے یہ طے کر دیا ہے کہ وہ کام ٹرائیبونلز کریں گے, وہ ٹرائیبونلز کر رہے ہیں, اور ٹرائیبونلز کے بارے میں رائے ہو سکتی ہے کہ اچھا کام نہیں کر رہے, برا کام کر رہے ہیں, کسی نے کیا کسی نے نہیں کیا, تو وہاں پہ تو گنجائش ہو سکتی ہے امپروومنٹ کی. لیکن کمیشن جن چیزوں کو غالباً دیکھے گا وہ ایک اوور آل سسٹمیٹک طریقے سے ریگنگ کا کوئی شواہد ملتے ہیں, کیا کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کوئی انٹرفیئرنس کی, کیا کوئی پچھلی گورنمنٹ نے کوئی ایسی سازش کی, میرے خیال اس چیز کو دیکھیں گے, سازش کو دیکھیں گے, سسٹمیٹک ریگنگ کے شواہد کو دیکھیں گے, تو میرے خیال میں یہ, لیکن میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا دونوں پارٹیوں کا اس کی فائنڈنگ کو ماننا اگر اس کے نتیجے میں کوئی سسٹمیٹک فلا نہیں نظر آتا, تو تحریک انصاف کی مجبوری ہوگی کہ پھر اس کو بھی کہے کہ یہ بھی غلط ہو گیا.
لیکن کیا یہ توقع رکھی جائے, جیسے عمران خان یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور مستقبل کے اندر انتخابی دھاندلیوں کا راستہ روک دیا جائے گا, یہ جوڈیشل کمیشن آپ کے خیال میں کچھ ایسی سفارشات ضرور ریکمینڈ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا کہ مستقبل میں یہ جو دھاندلیوں کے انتخابات ہیں اور الزامات ہیں ان سے بچا جا سکے اور بھارت کے جیسے کریڈیبل الیکشنز ہو سکیں, کیونکہ وہاں پہ اتنی بڑی جمہوریت دو دو مہینوں بعد نتائج آتے ہیں لیکن یہ الزام سامنے نہیں آتا, تو کیا اس کے امکان ہیں اس کمیشن کے بننے کے بعد؟
دیکھیے کمیشن ہو سکتا ہے اپنی سفارشات میں کچھ سفارشات کی بات کرے, کچھ ریکمنڈیشن دے, لیکن میرے خیال میں وہ کمیشن اس کا صحیح فورم نہیں ہے. کمیشن تو کچھ فائنڈنگز ہوں گی جس میں دلچسپی ہوگی کہ کہیں کو غلطی ہوئی, اور اس غلطی کے سدے باب کے لیے شاید کچھ سفارشات بھی دے دے. لیکن دیکھیے انتخابات میں اصلاحات کا جو فورم ہے وہ تو پارلیمنٹ ہے, اور وہاں پہ کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس کمیٹی کے اندر پی ٹی آئی کو بھی شامل ہونا چاہیے, تمام پارٹیوں کو بیٹھ کے اس میں طے کرنا چاہیے, کیونکہ اگر کمیشن یہ ریکمینڈیشن دے بھی دے تو بالآخر تو یہ پارلیمنٹ میں آئے گا جہاں یہ مسودہ قانون پاس ہوگا, تو اس کے بعد ہی وہ سفارشات روبہ عمل آئیں گی.
تو اس لیے میرے خیال میں یہ کمیشن کی طرف اگر دیکھنا چاہیے تو صرف ایک نقطہ نظر سے کہ وہ یہ فائنڈنگ دے دے اور اس چیپٹر کو کلوز کر دے کہ کیا یہ سسٹمیٹک ریگنگ ہوئی یا نہیں ہوئی.
ٹھیک ہے, اور اگر سسٹمیٹک نہیں ہوئی تو جیسے نادرا کے پاس جا رہی ہیں تو پھر کانسٹیٹیوئنسی بائی کانسٹیٹیوئنسی اس کی انویسٹیگیشنز ہوں گی.
وہ تو ٹرائیبونلز آلریڈی کر رہا ہے,
جی
جس جس نے فائل کیا ہے وہ ٹرائیبونلز کر رہا ہے, جہاں فائل نہیں ہوا وہاں ٹرائیبونل کیا کرے گا.
جی
تو بہت تھوڑی سی فائل ہوئی ہیں, پی ٹی آئی جس کے سب سے زیادہ شکایت ہے, انہوں نے جتنی کانسٹیٹیوئنسیز میں الیکشن لڑا تھا اس کے صرف 12% کانسٹیٹیوئنسیز میں انہوں نے پٹیشن فائل کی ہیں, تو ظاہر ہے فیصلہ 12% کے بارے میں ہی آئے گا.
ایگزیکٹلی, بہت شکریہ آپ کا جناب احمد بلال محبوب صاحب. اور قمر دلشاد صاحب, آپ ہم تھوڑا سا ٹیکنیکلی ہمیں بتائیے گا ان اسپیکٹ پہ کہ یہ کمیشن کیسے کام کرے گا, اور جیسا توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ فیوچر میں اس کا راستہ روک دیا جائے گا, تو کیا یہ توقع رکھنا جائز ہوگا اس کمیشن سے, اس کی سفارشات سے, اور کیا سیاسی جماعتیں اب اس میچورٹی کے لیول پہ آ چکی ہیں جہاں پہ یہ ان سفارشات کو ایز اٹ از نہ صرف قبول کریں گے بلکہ پارلیمان کے تھرو ان کو منظور بھی کرائیں گے؟ جی قمر دلشاد صاحب,
پڑ گئی نا امتحان جو پڑ گیا ہے, صحیح معنی میں جو وقت آ گیا ہے وہ عمران خان کی پاس ثبوت ہیں. اگر وہ جیسے اپنے جیسے آپ نے سنائی ان کی بات چیت, کہتے ہیں ہمارے پاس بڑے سالڈ ثبوت ہیں, اگر وہ ایویڈنس ثبوت کے ساتھ جو پیش ہوتے ہیں کمیشن کے سامنے,
آپ نے بھی تو سنا ہے وہ ثبوت کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑا ثبوت وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اضافی بیلٹ باکس چھاپے گئے ہیں اردو بازار,
لیکن کمیشن کا جہاں تک معاملہ ہے تو ایک آرڈیننس کی شکل میں بھی آئے گا, سب کچھ آئے گا. اگر انہوں نے یہ ثابت کر دیا اسے واقعہ باقاعدہ ریگنگ ہوئی ہے, اس میں بہت سی مسائل ہے, اس میں پیپل پارٹی کی بہت سی ان کے اندر گڑبڑ ہے, وہ بھی ثبوت پیش کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے جو کراچی میں انتخابات ہوئے ہیں یہاں بھی بہت سے لوگوں کے تحفظات ہیں, وہ بھی ثبوت پیش کیے جائیں گے. ان کی پارٹی کے جو لوگ اب اریسٹ کیے گئے ہیں نیجر ویلیئر میں, وہ خود کہتے ہیں جی ہم نے گڑبڑ کرائی ہے, انہوں نے بعض حلقوں کا نام دیا ہے کہ وہاں ہم نے رات کو ہی بیلٹ باکس پورے فل کر دیے گئے تھے, تو وہ ساری چیزیں
ابھی سراج الحق صاحب نے کچھ دیر پہلے ٹیلی ویژن پہ ان کی پریس کانفرنس یا ایڈریس کہیں پہ چل رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کے اب حلقوں کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے, کیونکہ یہ جو کرنٹ ڈیولپمنٹس میں یہ کہا گیا کہ بہت سارے حلقوں میں انتخاب نہیں ہوا, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا پنڈورا باکس کھل جائے گا جس کو سمیٹنا مشکل ہوگا, اور حالات اتنی پولیٹیکل ریپرکشنز کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو نئے انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں؟
نہیں بالکل درست ہے, عمران خان نے ظاہر ہے جب اتنے حالات کے مطابق یہ جو ایکسیپٹ کر لی ہے چار پوائنٹ پہ اوپر آ گیا, حالانکہ اگر چار پوائنٹ کے 13 اگست کو مان لیتے تو دھرنا بھی نہ ہوتا, احتجاج بھی نہ ہوتا. لیکن پہلے جب ان کی جنرل رحیل شریف سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ 5 پوائنٹ جو ہے ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں, اب 6 پوائنٹ پرائم منسٹر کے استعفے کے بارے میں آپ اس کو بیک آؤٹ ہو جائیں, لیکن اس وقت عمران خان نے ان کی بات ہی مانی, اب 5 پوائنٹ کے جائے وہ 4 پوائنٹ پہ آ گئے ہیں. تو اب یہ سارے معاملات کو ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ نے بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کے انتخابی نظام میں کہاں خرابیاں ہوئی ہیں, جہاں وہ کراچی کا آپریشن کر رہے ہیں اور دیگر معاملات میں بھی آگے بڑھ گئے ہیں, تو وہ انہوں نے کرنا دیکھ رہے ہیں. یہاں کامیابی تو اس بات میں ہونی ہے کہ ہم ملک کے اندر نیا انتخاب کو دیکھ رہے ہیں, لیکن اس سے سب سے اہم بات یہ ہو رہی ہے کہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان تمام حالات کا اعتراض نہ کرتے ہوئے الیکشن کی پاکستان حکم جاری کر دے گا, لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کروائیں, یہاں ساری سیاسی پارٹی کا رخ بدل دیا ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل کمیشن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, کون سے ججز آئے ہیں, کون کس کی ستوائی میں ہو رہا ہے, اور عمران خان کے پاس کتنے ثبوت ہیں جو وہ اس کو کنوینس کر سکیں گے. اگر انہوں نے کنوینس کر دیا اور کمیشن نے یہ کہہ دیا کہ ہاں گڑبڑ ہوئی ہے, اس میں جسٹس تہار کو بھی طلب کرنا پڑے گا, ریٹرننگ آفیسر نے جو اپنے کام دکھائے ہیں وہ بھی طلب کبھی کریں گے کہ ان کے پاس ثبوت ہے موجود ہے. اگر انہوں نے کہا کہ جی ہماری نظر میں انتخابات جو ہے وہ آرٹیکل 218 کے مطابق نہیں ہوئے, تو پھر ملک کے اندر دوبارہ انتخابات بھی ہو
جائیں گے. وہ ثبوت کی اگر بالفرض زیادہ زیادہ کوئی ویڈیو پیش کی جا سکتی ہے کہ کسی نجی محفل میں کوئی بات ہوئی ہے, تو کیا وہ ایڈمیزیبل ہوتے ہیں ان کمیشنز کے سامنے اور کورٹس کے لیے؟
بہت بات یہ اس وقت پاکستان کی اگر آرٹیکل ٹھیک ہے 226 ہے, وہ کہتے ہیں جی اب جب الیکشن ہو جائے تو اس پہ دوبارہ نہیں اس پر انکوائری ہو سکتی ہے, لیکن جب اگر کمیشن بیٹھ گیا تو آرٹیکل 226 پر چلا گیا پشت اب اس کی تو ظاہر ہے کہ کمیشن بن گیا, آرڈیننس آ گیا, پارلیمنٹ کھڑی ہے, لیکن سیاسی پارٹیاں جو ہیں دیگر انہیں وہ اپنے اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تعاون نہیں کریں گے, وہ اس پہ اعتراضات کریں گے, مسرت کر دیں گے. پیپل پارٹی بھی اور عوامی نیشنل پارٹی بھی اور ایم پی ایم بھی, یہ بڑا ایک مرحلہ پیش آئے گا. لیکن اب عمران خان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ کمیشن بننے پر وہ اپنی پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے, وہاں ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے, کیونکہ اس لیے اس کا بہت فائدہ پہنچے گا.
کیونکہ الٹیمیٹلی تو وہ جو کمیٹی انیشیلی بنائی گئی تھی الیکشن ریفارمز کی, بہت سارا کام اس کے پاس جانے والا ہے. بہت شکریہ قمر محمد الشاد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا.
میں بتا دوں جی, انتخابی اشتہار کمیٹی جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی, وہ محض ایک بس ایسے لولی پاپ دے دیا.
نہیں, وہ تو ریڈنڈنٹ ہوگی نا, جب پی ٹی آئی وہاں سے نکل گئی باقی سیاسی جماعتیں.
وہ میں نے دیکھ لیا ان کے حالات ایسے نہیں ہے, وہ ویسے بہرحال احمد بلال صاحب سپورٹ کرتے, لیکن ہم ایم کے بارے میں ہمیں تحفظات ہے انتخابی اشتہار کمیٹی پر. ان کے انداز کام کرنے کا جو انداز ہے وہ محض ایک خانہ پوری ہے, اور بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انتخابی اطلاعات لانا چاہتے ہیں. فارم 14 بدل دیں, 13 بدل دیں, 15 بدل دیں, 16 بدل دیں. یہ پاکستان الیکشن کمیشن سے کام کیا ہوا ہے, ہم نے بھی ریکویسٹ دی ہوئی ہے, یہ معمولی اصلاحات ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.
بہت شکریہ.
جوڈیشل کمیشن کے اوپر جو اس کی جو سفارشات آئے گی وہ بہت اہم آئے گی.
بہت شکریہ آپ کا قمر محمد الشاد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور سامعین, اب اس وقت ہمیں جوائن کیا جناب ظفر ہلالی صاحب نے, فارمر امبیسڈر ہیں, ملکی حالات پہ گہری نظر رکھتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز ان کی ایکسپرٹی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ میں جائیں, پہلے ہم اسی ایشو پہ ان کا ایک نقطہ نظر لیں گے, اور پھر کراچی کی صورتحال پہ بھی وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, کیونکہ کراچی کے بذات خود وہ شہری بھی ہیں, ریزیڈنٹ بھی ہیں. ظفر ہلالی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز, ان کے درمیان جو اتفاق ہوا ہے جوڈیشل کمیشن پہ, بہت وقت لگا, آلموسٹ 6 مہینے اس کو ہو چکے ہیں, اور آخراً اس پہ دونوں جماعتوں کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے. آپ ایک پولیٹیکل آبزرور کی حیثیت سے سارے پروز اینڈ کونز آپ نے دیکھے ہیں, کتنی اس کو بہتر ڈیولپمنٹ آپ سمجھتے ہیں, اور کیا اس کے نتیجے میں واقعتاً ایسی پیش رفت ہو سکتی ہے جو پاکستان کے اندر مستقبل کے اندر انتخابی دھاندلیوں کا راستہ روک دے گی؟
بڑی اچھی بات ہے جی, سب لوگ خوش ہیں کہ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کا اگریمنٹ ہو گیا ہے, کمیشن بن گئی ہے. اب یہ کمیشن کی رپورٹ کے لیے دیکھیں گے کہ وہ کمیشن کا رپورٹ کیا کہتا ہے.
جی جی, اچھا,
بڑے خوش ہیں, میں نے بتا دیا آپ کو نا, لوگ خوش ہیں,
یعنی بہتر ڈیولپمنٹ ہے. لیکن آپ یہ فرمائیے گا کہ جوڈیشل کمیشن کس طرح کا آپ کے خیال میں اس کی طرف سے سفارشات آ سکتی ہیں؟ الٹیمیٹلی جوڈیشل کمیشن کی ریکمنڈیشنز کو دیکھنا ہوگا, کیا اس کی پولیٹیکل ریپرکشنز میں حکومت کے لیے, موجودہ سیٹ اپ کے لیے چیلنجز ہو سکتے ہیں, آپ اینٹیسپیٹ کیا کریں؟
دیکھیے, سیدھی سادھی بات ہے, ایک کمیشن کو انہوں نے کہا قائم کریں گے, ایک جج کو اپوائنٹ کریں گے, وہ جج جو ہے پتہ نہیں 1-2-3 مہینے جتنا بھی لگے گا اس کو, یا اگر اگریمنٹ نہیں ہوا ہے تو کیا 1-2 مہینہ لگے گا اس کو ایویڈنس کو سارٹ آؤٹ کرنے, اس کا ایک ججمنٹ دے گا, اس کی بنیاد پہ پارٹیز جو ہیں پھر فیصلہ کریں گے. اگر اس نے کہا کہ یہ لاجلی کرپٹ اور دھاندلی فل الیکشن ہے تو پھر ان کا ڈیمانڈ یہ ہوگا کہ ری الیکشن ہو. اگر وہ کہا نہیں آئسولیٹڈ انسٹنسز ہیں دھاندلی کے, تو پھر لوگ کہیں گے کہ جنرلی اسپیکنگ دا ریزلٹ واز
جی ہاں, پھر وہ شاید اسی کانسٹیچوئنسی کے اندر اگر جو ٹریبیونلز ہیں ان کے پاس یہ معاملہ جائے وہ اس کو دیکھیں. ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد کراچی کی صورتحال پہ آپ کا انالیسز لیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں انجم ایرل گیل. یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ سے براہ راست سن رہی ہیں, اور یہ پروگرام کچھ دنوں کے بعد ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سائمل کاسٹ بھی ہوگا, یعنی آپ اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر, ویب کے اوپر براہ راست دیکھ سکتے ہوں گے. اور ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بات ہم کریں گے پروگرام کے حصے میں کراچی کی صورتحال پہ. وہاں پہ ایک آپریشن جاری ہے, بڑا فل اسکیل آپریشن ہے, جس میں مختلف پولیٹیکل پارٹی سے وابستگی رکھنے والے افراد, ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں, اور بہت بڑے انکشافات سامنے آئے ہیں, جس کے بعد ایک دفعہ پھر یہ لگتا ہے کہ کراچی کی جو سیاست ہے, پاکستان کی جو سیاست ہے, اس پہ بھی اس کے اثرات یا مضمرات وہ بڑے واضح ہیں. اور متحدہ قومی موومنٹ, جس کے مرکزی دفتر پر گزشتہ دنوں چھاپہ مارا گیا اور بتایا یہ گیا کہ کئی مطلوب لوگ وہاں سے ملے ہیں, اس کی گرفتاری کے بعد یہ معاملہ پاکستان کی ٹاپ سٹوری ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ, اس کی لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ یہ آپریشن در حقیقت متحدہ قومی موومنٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ایک سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانے کی ایک کوشش ہے. پاکستان کے وزیراعظم میاں نواز شریف وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی سیاسی پارٹی کو وکٹمائز کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ یہ تمام جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں پاکستان کی جو اقتصادی شہرگ میں موجود ہیں اور وہاں پہ سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں, اس آپریشن کا مطلب انہیں سے ڈیل کرنا ہے, انہیں سے نمٹنا ہے. وزیراعظم میاں نواز شریف آج سیالکوٹ میں تھے اور وہاں پہ انہوں نے چیمبر آف کامرس میں وہاں پہ ان کی ملاقات تھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ. انہوں نے اپنے ایڈریس میں کراچی کے بارے میں کیا کہا؟ وزیر اعظم میاں نواز شریف کے الفاظ ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ کراچی کی صورتحال پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا.
کراچی کے اندر کیوں کر یہ جو ہے یہاں پہ دہشت گردی شروع ہو گئی, جو پاکستان کا اکنامک ہب ہے, کیوں کس طرح سے وہاں دہشت گرد گھس آئے, کس طرح سے وہاں پہ یہ کڈنیپنگ فار رینسم شروع ہو گیا, کس طرح سے وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی. روشنیوں کا شہر تھا کراچی. یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے یہ دیا ہے قوم نے مینڈیٹ, اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے.
وزیر اعظم میاں نواز شریف اپنی گفتگو کر رہے تھے, چند اقتباسات ہم نے آپ کو سنوائے ہیں. اور ڈاکٹر فاروق ستار جو کہ سینئر رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے, انہوں نے گفتگو کی ٹی وی ون کے ساتھ, ان کا ایک ایکسکلوسو انٹرویو تھا. وہ اپنے خدشات یا ان جو تحفظات ہیں ان کو کیسے بیان کرتے ہیں, مختلف چینلز پہ بات کر چکے ہیں. گزشتہ روز پارلیمنٹ کے اندر بھی انہوں نے جب ایڈریس کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی لمحے میں یہ تاثر مل رہا ہے کہ ہماری پارٹی کے خلاف یہ آپریشن ہے اور اگر اس کو نہیں رکوایا گیا تو ہم سمجھیں گے وفاقی حکومت بھی آن بورڈ ہے. فاروق ستار صاحب کی ٹی وی ون کے ساتھ گفتگو سے چند اقتباسات.
یہ جرائم کے خاتمے کی آڑ میں اب جو اقدامات ہو رہے ہیں 11 مارچ کے بعد, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جرائم کا خاتمہ کم, یہ ایم کیو ایم کے خاتمے پر عمل درآمد شروع ہو گیا. ایک مڈل کلاس سیاسی جماعت کو ختم کرنے کا پروگرام شروع ہو گیا, یہ میرا تاثر ہے. پاکستان کے سیاسی جمہوری عمل میں ایم کیو ایم کی جدوجہد کسی سے ڈھکی چھپی نہیں, ہم ایک پرامن جمہوریت پسند جماعت ہے.
جی, متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی گفتگو آپ نے سنی. بنیاد بھی اور اس کی ابتدائی میں ہم نے دونوں طرف کا نقطہ نظر بھی رکھا ہے. کراچی کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. پچھلے 12 سے 13 سال کے دوران بتایا یہ جاتا ہے, جو فگر سامنے آتے ہیں, 50,000 سے زیادہ افراد جہاں پہ ہلاک ہو چکے ہیں اور تقریباً اتنے ہی لوگ دہشت گردی کے خلاف, جو ایک فل اسکیل وار ہے, خواہ وہ دہشت گردوں کے حملے میں مارے گئے ہیں, خواہ وہ پاکستان کی فوج نے ریٹیلیٹ کیا اس میں مارے گئے ہیں یا ڈرون حملوں میں, اگر وہ ساری تعداد ملا لی جائے تو وہ بھی تقریباً اتنی بنتی ہے جو کراچی کے اندر ہلاک ہوئے ہیں. تو یہ معاملہ بلا شبہ بہت سنجیدہ ہے, بہت گمبھیر ہے, اور اس وقت جو وہاں پہ آپریشن جاری ہے اس کے بارے میں, اس کی مخالفت میں بھی آوازیں آ رہی ہیں, اس کی حمایت میں بھی آوازیں اٹھا آ رہی ہیں, لیکن ایک چیز جس پہ سب کا اتفاق ہے وہ یہی ہے کہ یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف یہ آپریشن ہو رہا ہے. اور جب کراچی میں آپریشن ہو چکا ہو تو باقی شہروں, باقی بھی ملک کے اور تمام صوبوں کے اندر جہاں جہاں کرمنل ایلیمنٹس ہیں, خواہ ان کی بنیادیں, خواہ ان کی جڑیں مذہبی انتہا پسندی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یا اس کے علاوہ وہ اسٹریٹ کرائم سے لے کر پولیٹیکل وائلنس کے اندر انوالو ہیں, سب کے خلاف کام کرنا ہوگا. وہ عناصر جو ریاست کو چیلنج کر رہی ہیں ان کے خلاف بھی کام کرنا ہوگا, اور یہ ایک ساتھ ہوتا ہوا نظر آئے, برابر ہوتا ہوا نظر آئے, تبھی یہ فیڈریشن کے لیے اس کی یہ کامیابی ہوگی اور سیکورٹی فورسز کو اس کے لیے سپورٹ بھی ملے گی. ہمارے ساتھ ہیں جناب ظفر الہلالی صاحب, کراچی بیسڈ ہیں, ہمارے سینئر اینالسٹ ہیں, فارمر امبیسڈر ہیں, نیشنل انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھتے ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے پروفیسر توصیف احمد صاحب نے. ظفر الہلالی صاحب, ایک پہلے تو یہ بتائیے گا, ایک بالکل لے مین کی حیثیت سے, کراچی کے کام شہری کی حیثیت سے آپ کے کیا تاثرات ہیں جب یہ آپ کاروائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور اس سے پہلے جو کراچی کے حالات آپ کے سامنے رہی ہیں اس ریفرنس میں یہ کاروائی آپ کے ذہن میں کیا نقشہ بناتی ہے؟
دیکھیے, عام سٹیزن بڑا خوش ہے کہ کرمنلائزیشن جو ہو گیا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں, اب ثبوت جب آتا ہے, یہ پتہ نہیں ہے یہ ثبوت صحیح ہے یا غلط ہے, مگر 90% لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے کہ یہ ثبوت سچ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, بڑے لوگ خوش ہیں, ہونا چاہیے. دیکھیے, یہ پولیٹیکل پارٹیز نے آج اس میچ پہ پاکستان کو لے آئے ہیں کہ پاکستان اب ایک سٹیٹ نہیں رہا, ایک کرمنل انٹرپرائز بن گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی ریپوٹیشن پاکستان کی بائی گڈ لا اینڈ آرڈر اور جسٹس کے ساتھ بہتر ہو, بڑی اچھی بات ہے, لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. کون کس کی پارٹی کے پیچھے لگا ہوا ہے, کون لگا ہوا ہے؟
لیکن آپ نے جیسے فرمایا کہ کراچی کا عام آدمی, میری کچھ لوگوں سے کراچی میں آج بھی بات ہوئی اور ان کا ایک یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے آپریشن کرمنل ایلیمنٹ کے خلاف ہونا چاہیے, سیاسی جماعتوں کو اس پہ سپورٹ بھی کرنی چاہیے, نہ کہ وہ کہیں یہ لگے کہ سامنے آ کے کھڑی ہوگی رینجرز کے اور سیکورٹی فورسز کے. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو دہشت گردی ہے یہاں تو زیادہ تر ہمیں یہ نظر آتا ہے نا کہ پاور گریبنگ ہے, لینڈ مافیاز ہیں, کرائمز میں ملوث ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر جو وائلنس کی بنیاد ہے وہ ریلیجیس ایکسٹریمزم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, جو نان اسٹیٹ ایکٹرز چیلنج کرتے ہیں اور ان کی جڑیں پنجاب کے اندر ہیں, مختلف شہروں کے اندر, اور وہاں ان کی جو کالعدم سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں ان کی لیڈرشپ آزادی سے گھومتی ہے, تو اس آپریشن کا دائرہ وہاں تک بھی ہونا چاہیے. آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے؟
بالکل صحیح بات ہے, ادھر تک بھی ہونا چاہیے. سیکٹیرینزم پھیل گیا ہے اور یہ نواز شریف صاحب نے جو جا کے آج تقریر کیا ہے کراچی کراچی کراچی, ان کو تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ 12,000 مدرسہ ان کے پروونس میں ہیں اور وہ سب فائنانس باہر سے ہیں, ادھر ایکسٹریمسٹ کے کچھ میں ایکسٹریمسٹ کے نرسریز ہیں, تو ان کو ادھر بھی ایکشن لینا چاہیے. اور میرے خیال میں بالکل صحیح کہا آپ نے, اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, ایون ہینڈڈ, جسٹ. اور لوگ جو ہیں پاکستان کی عوام جو ہے نان پولیٹیکل پارٹیز کے, معنی جو پالیٹکس میں نہیں ہے, وہ بڑے خوش ہیں.
جی پروفیسر توصیف صاحب, کراچی سے آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی ہمیں پہلے تو ایک عام آدمی کا تاثر دیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے کراچی میں جب یہ حالات ہیں, وہاں پہ سیکیورٹی فورسز آپریشن کر رہی ہیں, رینجرز آپریشن کر رہی ہیں اور سیاسی جماعتوں سے وابستہ کرمنل ایلیمنٹس مبینہ طور پہ وہاں سے گرفتار ہو رہی ہیں. سیاسی جماعتوں کے لیے بذات خود کتنا ضروری ہے کہ وہ نہ صرف ان سے ڈسٹینس کریں بلکہ چیک اینڈ بیلنس کا ایک ایسا نظام موجود ہو کہ یہ جو ایک یعنی ایک ریسپیکٹیبل انسٹیٹیوشنز ہیں پولیٹیکل پارٹیز, ان کے اوپر یہ چھاپ ہی نہ لگے کہ کہیں نہ کہیں وہ کرمنلز کی وہاں پہ سرپرستی ہو رہی ہے یا ان کو بچانے کی کوششیں ہوتی ہیں.
ہاں یہ سب کا خواب ہے, جیسے آپ نے کہا یہ سب کا خواب ہے, مگر کچھ اور ہے.
جی پروفیسر توصیف صاحب,
جی 2 سال پہلے جب چیف جسٹس افتخار چودھری نے کراچی کے حالات کے آج کو نوٹس دیا تھا تو ان کی جو رپورٹ آئی تھی اس کا 2 باتیں بڑی اہم تھی.
جی جی,
ایک تو یہ تھی کہ کراچی میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے عسکری ونگ ہیں, دوسرے انہوں نے کہا تھا کہ آئی یو کے اندر پولیٹیکل ایلیمنٹ شامل ہو گئے جس کے نتیجے میں کراچی میں امن و امان کی صورت حال خراب ہو رہی ہے. عجیب پرستی ہے کراچی کے لیے کہ اس رپورٹ پہ توجہ نہیں دی سیاسی جماعتوں نے اور کراچی کے حالات خراب ہوتے رہے. اور اب جو نئی صورت حال پیدا ہوئی ہے اس میں جو پاکستان کی فوج کی لیڈرشپ ہے اس کی نئی ڈاکٹرائن کے بارے میں غیر سرکاری طور پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پراکسی وار پہ یقین نہیں رکھتے اور عسکری تنظیموں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور شاید یہ جو ایم کے ایم کے خلاف آپریشن ہے اسی تناظر میں. مگر کراچی میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ گزشتہ 5 سالوں میں طالبان نے کراچی کے بہت مضافاتی علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے اور کالعدم تنظیمیں جو ہیں بہت سارے علاقوں میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, تو یہ بالکل سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگ ختم ہونے چاہیے, مگر یہ سب کچھ قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے. قانون سے ہٹ کے جو کچھ ہوگا اس کا نقصان ہوگا.
کیا کراچی کا عام آدمی یہ تاثر لے رہا ہے, جیسے ڈاکٹر فاروق ستار کا صاحب کا ہم نے آپ کو ساؤنڈ بائٹ سنوایا تھا, جیسے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب یہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا ہم نے صاحب کو ساؤنڈ بائٹ سنوایا تھا جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, کیا یہ تاثر وسیع سطح پہ کراچی کے اندر موجود ہے یا یہ فیلنگ ہے کہ نہیں یہ کرمنل ایلیمنٹس کے خلاف ہے؟
دیکھیے ایک خاصا بڑا حلقہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ یہ جو آپریشن ہے یہ ایم کیو ایم کے خاص ونگ کے خلاف ہو رہا ہے, مگر اس سے قطع نظر کہ کون سا حلقہ کیا رائے رکھتا ہے اس کا دائرہ بڑھنا چاہیے اور سب کچھ قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے. اور خود سیاسی جماعتوں کا بھی فرض ہے کہ وہ کڑوی گولی کو نکلے اور عسکری جو ان کے ہاں عسکری عناصر ہیں اس سے آپ کو علیحدہ کرے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں پرامن طور پہ کام کریں تاکہ جمہوری نظام کے لیے وہ آگے بڑھا سکے. اب یہ ان لوگوں پہ منحصر ہے جو آپریشن کر رہے ہیں کہ اسے قانون کے دائرے میں کس حد تک رکھتے اور اس میں انتہا پسند تنظیموں کے خلاف کب مؤثر ہمارے ساتھ کرے.
جی ظفر علالی صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا اس کے پولیٹیکل ریپرکشنز پہ بھی بات ہو رہی ہے. بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر پولیٹیکل انٹرفیئرنس بڑھی گئی تو یہ بعید نہیں ہے کہ صوبے کے اندر گورنر رول جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے. آج پرائم منسٹر نے بھی جب سیالکوٹ میں بات کی تو انہوں نے حوالہ دیا 92 کا, وہ کہتے ہیں ہماری اپنی حکومت تھی لیکن جب ہمارے بس سے باہر ہوئی حکومت مجرموں تک پہنچ نہیں پائی تو ہم نے وہاں پہ گورنر راج جو ہے وہ نافذ کر دیا تھا. اس کے پولیٹیکل اسپیکٹس آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس چیز کا امکان پیدا ہو سکتا ہے؟ اور گزشتہ روز کی جو خاص طور پہ پیش رفت تھی جس میں متحدہ کے کچھ سینئر رہنماؤں ان کا نام ای سی ایل پہ ڈالنے کی اطلاعات آئیں, متحدہ نے اس کی خاص طور پہ اس کی کنڈیم بھی کیا, اس کی مذمت کی, ان حالات کے پس منظر میں بتائیے گا کہ اس کے پولیٹیکل اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے میں ایک چیز آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کوئی نہیں چاہتا کسی کو کنڈیم کرے وداؤٹ ہیئرنگ, وداؤٹ پراپر ٹرائل, اور یہ اس قسم کی وکٹمائزیشن کو کوئی بھی اگر انڈلج کرے اس میں تو جو بلو بیک ہوگا وہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا اور کراچی اور پاکستان کے لیے انفارچونیٹ ہوگا. اب میں نے یہ کہہ کے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے سے ذکر کیا تھا کہ کرمنلائزیشن ہو گیا پاکستان کے پولیٹکس میں. ہر پارٹی کے پاس ملٹنٹ ونگ ہے, جو بھی وہ پارٹی ہے ملٹنٹ ونگ ہے, ہر ملٹنٹ ونگ کے ٹارگیٹس ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ کون کس کو کیا کیا, مگر یہ پاپولر پرسپشن یہ ہے کہ یہ سب جو ہے اٹ از پولیٹیکل. یہ مافیاز بھی ہیں, واٹر مافیا, لینڈ مافیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مافیاز ہوں اور پولیٹیکل پارٹیز جو 10 سے کراچی میں یہ ہیں, دے آر ایبسولوٹلی انکنیکٹڈ ود اٹ. اور یہ مافیاز جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں یہ پیسے بناتے جاتے ہیں. دیکھیے تھوڑا سا سینس آف پرسپیکٹو رکھیں, ڈیموکریسی پاکستان میں نہیں چل رہا ہے اس لیے آج بھی یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ ایک شیم ڈیموکریسی ہے. یہ آپ مجھے بتائیں کیا ڈیموکریسی کے پورے الیکشن ریزلٹس پہ ایک کوشچن مارک ہے اور ایک جوڈیشل کمیشن آپ نے بٹھا دیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ نہیں, آئی ایم سوری, دیکھیے وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. ہم سب چاہتے ہیں کہ پیسفلی ہو اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اب جو ایکشن ہو رہا ہے وہ ون سائیڈڈ نہ ہو, وہ ملٹی فیسٹڈ ہو, اور اگر یہ ہو جائے تو ہم بڑے خوش ہوں گے.
بہت شکریہ ظفر علالی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور پروفیسر توصیف صاحب آپ اس کو سم اپ کیجیے گا, پولیٹیکل ریپرکشنز کی ہم بات کر رہی ہیں, کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ظفر علالی صاحب نے جیسے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں خاص طور پہ جو اتحاد میں رہی ہیں اور پچھلے 10 سے کم و بیش وہ وہاں پہ کراچی میں موجود ہیں, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مافیاز اتنی طاقت کے ساتھ وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہوں اور ان کی کوئی سرپرستی یا کنیکشنز پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہ ہوں؟ کیا اب یہ جو ہر چیز جیسے کیمرے کی نظر میں ہے اور سیکورٹی فورسز جس طرح سے آپریشن کر رہی ہیں, آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کتنے فوکسڈ ہیں, ڈائریکٹڈ ہیں اور بنا کسی سیاسی تعصب کے یا سیاسی مفاہمت کے وہ اس کو اکراس دا بورڈ کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہاؤس ان آرڈر ہے؟ کیا آپ کی اس کے بارے میں رائے بنتی ہے؟
سب سے اہم بات یہ کہ اگر گورنر راج لگا تو وفاق کے میں بھی نواز شریف حکومت کا بقا رہنا مشکل ہو جائے گا, اور یہ جو آپریشن ہے یہ اس کی سمت تبدیل ہو جائے گی. تو کسی صورت میں بھی سندھ میں گورنر راج نہیں لگنا چاہیے, بلکہ یہ کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ آزم زرداری صاحب نے تجویز پیش کی تھی کہ ایم کیو ایم کو حکومت میں شامل کیا جائے, کیونکہ سیاسی جماعتوں کے بغیر کوئی نظام نہیں چلتا اور جمہوریت آسمان سے نہیں آتی بلکہ آہستہ آہستہ بری جمہوریت سے اچھی جمہوریت کی طرف جاتے. بنیادی بات یہ ہے کہ جو عسکری ونگ ہے وہ ختم ہونی چاہیے. عسکری ونگ چاہے سیاسی جماعتوں کے ہوں, چاہے مافیاز کے ہوں, چاہے کلدم انتہا پسند تنظیموں کے ہوں, یا وہ عسکری ونگ ہو جن کی ہی میں عسکری اسٹیبلشمنٹ سرپرستی کرتی رہی ہے. کراچی وہ بدقسمت شہر ہے جس کی تباہی کی ذمہ داری برسردار حکومتوں کو بھی عائد ہوتی ہے, عسکری اسٹیبلشمنٹ کو بھی عائد ہوتی ہے اور سیاسی جماعتوں کو بھی عائد ہوتی ہے. تو وہ میں سیاسی جماعتوں کو برا بھلا کہنے سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا, مگر یہ جو آپریشن ہے جیسا کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب نئی فوج کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ پراکسی وان وہ نہیں کرے گی اور پراکسی تنظیموں کو نہیں رہنے دیا جائے گا, تو ایک پازیٹیو بات ہے. مگر اس میں پھر وہی بات ہے کہ جو کچھ ہو وہ قانون کے دائرے کے اندر ہو اور انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو, کیونکہ انسانی حقوق کی
اور اکراس دا بورڈ ہو اور اس تاثر کو سختی سے اس کو رد ہونا چاہیے کہ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کے خلاف ہے.
حکومتوں کو طاقت ملے گی تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قانون کے مطابق کس حد تک یہ کام ہوتا ہے, اور پھر اس لیے ڈاکٹرائن تبدیل نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ اس بات کا خدشہ ہے کہ جب بھی भी कोई ऑपरेशन किसी मंतव पे इंजाम को बढ़ता है उससे पहले डॉक्टर आई तब्दील हो जाती है और फिर सुरताल वही पहुंच जाती है। तो ये जो एतमाद का बहरान है इसको भी खत्म करने की जरूरत है।
बहुत शुक्रिया आपका जनाब प्रोफेसर तौसीफ अहमद साहब, आपने ज्वाइन किया कराची से, जफर हिलाली साहब फॉर्मर एम्बेसडर आप हमारे साथ मौजूद रहे। सामीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे भारत से एक गैर मामूली मुकदमा जिसका फैसला है उसपे।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
प्रोग्राम इंद्र न्यूज़ में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ अंजुम एरल गिल और हमारे साथ जो आज स्टूडियो इंजीनियर्स हैं डैन क्राफ्टन और ब्रायन मैरकोलिए। और बात हम करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में भारत में एक गैर मामूली आप ये कह सकते हैं कि मुकदमा था जो 27 साल बाद जिसका फैसला आया है। 42 मुस्लिम अकलियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनका एक कत्लेआम हुआ था और उस कत्लेआम का जो मुकदमा था उसमें 27 साल के बाद एक फैसला आया जिसमें 16 मुश्तबे जो अफराद थे उनको इस बुनियाद पर रिहा कर दिया गया है कि जो इसके लिए शवाहिद थे वो नाकाफ़ी हैं। एक बड़ा बुनियादी सवाल है, वो सिर्फ भारत के जुडिशल सिस्टम पर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी उसी तरह के सवाल हैं। लोग ये शिकवे करते हैं कि बरसों बीत जाते हैं, नस्लें गुजर जाती हैं, मुकदमात के फैसले नहीं आते और प्रोसिक्यूशन इतनी वीक क्यों है कि अगर वो उसको एविडेंस को सपोर्ट नहीं करती तो क्या जो सस्पेक्ट्स हैं उनकी जिंदगी किस बुनियाद पे जेलों में गुजर जाए, ये है हमारा आज का ये सवाल भी। और इस रेफरेंस में हम पहले आपको एक रिपोर्ट सुनाते हैं और उसके बाद फिर एनालिसिस लेंगे। सुहेल अंजुम की रिपोर्ट नई दिल्ली से।
27 साल के तवील इंतजार के बाद हाशिमपुरा कत्लेआम मामले में अदालत का फैसला आ गया जिसमें अदालत ने सबूतों की कमी के सबब पीएसी के तमाम 16 जवानों को बरी कर दिया। उन पर मई 1987 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में होने वाले फसाद के दौरान उसके एक मोहल्ले हाशिमपुरा के 42 मुसलमानों के अगवा और कत्ल का इल्ज़ाम था। दिल्ली की 30,000 अदालत के एडिशनल सेशन जज संजय जिंदल ने अपने फैसले में कहा कि मुलजिम शुबहे के फायदे के हकदार हैं लिहाजा उन्हें बरी किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस्तगासा अपना केस साबित करने में नाकाम रहा और मुलजिमों की शनाख्त के सिलसिले में बहुत शुभात थे। मुलजिमों के वकील सालार एम खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने 42 अफराद के कत्लेआम का इल्ज़ाम आयद किया था लेकिन वो मकतूलीन की फेरिस्त तक पेश करने में नाकाम रही। इसके अलावा गवाह मुलजिमों की शनाख्त भी नहीं कर सके।
पूरी अदालत के सामने जो फैसले जो सबूत आए वो सिर्फ घटना को साबित करते थे, घटना से इन एक्यूज पर्सन के किसी संबंध का कोई सबूत नहीं था, एक बात। और अगर मैं इससे भी थोड़ा आगे जाके कहूँ तो घटना को भी पूरी तरह से साबित नहीं कर पाते करते थे। सरकार का ये कहना था कि इसमें 42 लोगों की हत्या की गई, अपहरण किया गया, हत्या की गई, लेकिन वो 42 लोगों की एक लिस्ट भी सरकार को अदालत में पेश नहीं कर पाई कि वो कुछ गवाह उस घटना के चश्मदीद गवाह भी थे लेकिन उन्होंने किसी भी आरोपी को ये कह के नहीं पहचाना कि ये इस घटना में शामिल था।
तगासा ने इस फैसले पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि हम इसे आला अदालत में चैलेंज करेंगे। मुतासरीन के अहले खाना ने कहा कि वो फैसले से बहुत ज्यादा मायूस हैं और इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे। 19 मुलजिमों में से 3 की अदालती कार्रवाई के दौरान मौत हो गई थी। फैसला सुनाए जाने के वक्त अदालत में 13 मुलजिम मौजूद थे। उन्होंने फैसले पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। इस मामले में 161 अफराद को गवाह बनाया गया था लेकिन किसी ने भी पीएसी के जवानों को नहीं पहचाना। पीएसी के जवानों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तकरीबन 50 मुसलमानों को हिरासत में लिया, उन्हें एक ट्रक में भरकर गाजियाबाद के मुरादनगर में गंग नहर के पास ले गए और उन्हें गोली मार दी। पीएसी जवानों ने लाशें नहर में फेंक दी, बाद को लोगों ने कई लाशें तैरती हुई देखी। इस कत्लेआम में जिंदा बच जाने वाले 5 मुसलमानों ने जब प्रेस के सामने तफसील बताई तो पूरा मुल्क दंग रह गया। उत्तर प्रदेश की CBCID मुतासरीन की तरफ से मामले की पैरवी कर रही है। मुतासरीन की अपील के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर गाजियाबाद से दिल्ली की 30,000 अदालत में मुंतकिल किया गया था। 2002 से 2004 के दौरान यूपी हुकूमत की जानिब से कोई वकील मुकर्रर नहीं किया गया। 2004 से 2006 के दरमियान 2 वकला मुकर्रर किए गए मगर वो अपना केस भरपूर अंदाज में रखने में नाकाम रहे। जुलाई 2006 में अदालत ने इल्जाम तय किए थे। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
سہیل انجم کی یہ تفصیلی رپورٹ سنی. ہمارے ساتھ اس پہ تجزیے کے لیے انالیسس کے لیے موجود ہیں نیلوفر سہیل وردی صاحبہ, تجزیہ کار ہیں, کالمسٹ ہیں اور مصنفہ ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے اسی پہ بات کرنے کے لیے فرحانہ شاہ صاحبہ نے, سینئر لائر ہیں ممبئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, گزشتہ ہمارے پروگرام میں بھی موجود تھیں. فرحانہ بہت شکریہ, آپ بہت شارٹ نوٹس پہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ نے رپورٹ سنی جس میں اتر پردیش کے اندر 42 افراد کی جو مبینہ ہلاکتیں تھیں ان کے سسپیکٹ جو ہیں وہ شواہد نہ ملنے کی بنیاد میں عدالت نے ان کو رہا کیا ہے. ایک بڑا بنیادی سوال ہے, ہم وہ اگین یہی کہیں گے کہ پاکستان بھارت دونوں میں اس طرح کے مسائل رہتے ہیں, اگر پروسیکیوشن اتنی ویک تھی تو پھر 27 سال ان لوگوں کے کیوں ضائع کیے گئے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر 42 لوگ وہاں پہ موجود تھے آپ کے خیال میں, اور جو متاثرین کا اس وقت وہاں پہ دعویٰ بھی ہے کہ یہ گھٹنا تو ہوئی ہے, یہ واقعہ رونما ہوا ہے لیکن اس کو پروف نہیں کیا جا سکا ہے, تو دونوں طرف سے ایک بڑی فیلئر نظر آتی ہے. آپ ایک لائر کی حیثیت سے, لیگل ایکسپرٹ کی حیثیت سے کیسے کمنٹ کریں گے اس پہ؟
جہاں تک مدعے کا سوال اٹھتا ہے کہ ایک گھٹنا ہوئی ہے اور وہ پروف کرتا ہے, جیسے کہ ہم نے ابھی رپورٹ سنا کہ وہ بھی کچھ حد تک پروف نہیں ہو چکی کہ ایسی کوئی گھٹنا ہوئی ہے, اور جب گھٹنا پوری طریقے سے پروف نہیں ہوئی تو آپ کیسے ایکیوز کو پروف کر پاؤ گے کہ یہ ایکیوز وہاں پر موجود تھے یا انہوں نے کچھ کیا. خیر, بہت ساری باریکیاں جو رہتی ہے کرمنل ٹرائل میں وہ تو بے شک دیکھنا پڑتا ہے, بٹ ایویڈنس کی بنیاد پر ہی لوگوں کو کنوک کر سکتے ہیں. آپ صرف اگر بولو گے یہ گھٹنا ہوئی ایسا ہوا ویسا ہوا,
یہ بات درست ہے آپ کی, لیکن 27 سال, لیٹ سے کہ اگر ایک شک میں کوئی آدمی 27 سال جیل میں گزار دے اور پتا چلے کہ اس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے تو اس کی تو زندگی ختم ہو گئی, آلموسٹ سزا تو مل گئی.
بے شک اس کی تو زندگی ختم ہو گئی, وہ اپنی طرف سے کمپنسیشن ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ اتنے سال مجھے اندر رکھنے پر, بیکاز ابھی تو بہت سارے جو ہے امینڈمنٹس آ چکے ہیں قانون میں, تو وہ حساب سے آپ کمپنسیشن کلیم کر سکتے ہو کہ آپ کی پوری لائف, بیکاز جو مین ایئرس تھے, جیسے ابھی آج انسان 25 سال کا ہے تو 25 سال سے 27 سال گنو
تو 52 سال کا ہے,
وہ جو کام کر سکتا ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے, اور جو بچوں کا خیال رکھ سکتا ہے ان کی طرف, وہ ساری چیزیں اس سے محروم ہوئی.
لائف کا جو پرائم ٹائم ہے جی وہ تو چلا گیا, وہ اسی ٹائم میں جی,
اور وہ آج اس سٹیٹی میں نہیں ہوگا کہ وہ ویسا کام کر سکے جو وہ 27 سال پہلے کر سکتا تھا.
جی, لیکن دوسری طرف یہ بھی سوال ہے کہ پروسیکیوشن کو بھی اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر وہ اتنی مضبوط بنیادوں پہ ایک بڑا کیس ہے, ہائی پروفائل کیس ہے, تو اس کے خلاف ایویڈنسز ہونی چاہیے. نیلوفر سہیل وردی صاحب, آپ کا انالیسز اس پہ؟
دردناک کیس کا سوال ہے جہاں ایک نہیں کئی لوگوں کا قتل کیا گیا ہے, جہاں ثبوتوں کا سوال ہے وہ تو 2 دن یا 4 دن کے اندر ہی مٹا دیے جا سکتے ہیں, تو 27 سال تو بہت لمبا عرصہ ہے, انہیں وقت دیا گیا کہ ثبوت ہو بھی نہ کے برابر ہو جائیں, اتنے عرصے میں فائلز ہو جائیں, ثبوت مٹا دیے جائیں, اور یہ تو اگر جہاں پہ پولیس اگر انوالو رہتی ہے اس کا اگر رول رہتا ہے پی اے سی کا, تو ظاہر ہے زیادہ وقت نہیں لگا ہوگا انہیں ثبوت کو ختم کرنے کے لیے, اور اس زمانے میں ہندوستان میں ایک تناؤ کا ماحول تھا بھارت میں, تو آسانی سے لوگوں کو بہکایا بھی جا سکتا کہ اگر امیڈیٹ پروسیکیوشن بھی ہوتا تو ان کو بہکایا دھمکایا بھی جا سکتا, بھائی آپ ہمارے خلاف کوئی گواہی نہیں, اور ایسے کئی کیسز آئے ہیں جن کو دھمکایا گیا ہے, اس جن کو بچایا گیا ہے, کچھ لوگ مسلمان جو بچ گئے کہ بھائی یہ کہہ کے ان کو بچائے گا کہ بھائی ان کے خلاف آپ کوئی گواہی نہیں دیں گے. اچھا, دوسری بات جو آپ نے یہ کہ یہ جو اکیوز تھے جو جن کو مجرم قرار پہلے کہا گیا تھا, ان کے 27 سال برباد نہیں کیے گئے, یہ لوگ ضمانت پہ رہا تھے اور ان کی نوکری بھی نہیں چھوڑی گئی تھی, کچھ عرصے کے لیے ان کی نوکری سے الگ کیا گیا تھا, لیکن بعد میں انہیں نوکری میں دوبارہ لے لیا گیا تھا. تو یہ بھی ایک سنگین مسئلہ ہے کہ اگر آج کو ان کے خلاف جرم ثابت ہو گئے ہوتے یا آئندہ مستقبل میں اوپری عدالت پہ جا کر یہ لوگ ناکام ہوں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت ہونے میں, پھر یہ بات ہوتا ہے کہ آپ 27 سال تک پولیس کی نوکری میں ان لوگوں کو رکھے رہے ہیں جن کے خلاف اتنے سنگین الزام.
یعنی ہر دو صورت میں انصاف کے اس نظام کے اوپر سوال پیدا ہوتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ نیلوفر سہیل وردی صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. فرحانہ صاحبہ, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں, اور سامعین ایک چند سیکنڈ کی بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ انٹرنیشنل ٹاپ ڈیولپمنٹس پہ بات کریں گے.
شکریہ.
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
प्रोग्राम इन द न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर एंजो हेरल्ड गिल। ईरान के साथ आलमी ताकतों के मुजाकरात वो एक बड़ी टॉप स्टोरी हैं और अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, डिप्लोमेट, उनके अंदर ये एक अहम मसला है, अहम एक मौजू है और लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया ईरान के साथ जो एक डेडलाइन दी गई है मुजाकरात के लिए, उसमें किसी ऐसे माहदे तक पहुंच पाया जाएगा जिसके तहत वो तमाम तहफ़ात जो बैन अवी बरदरी के हैं वो दूर हों, कि ईरान हथियार नहीं बना पाएगा जोहरी और वो अपने यूरेनियम की एक ज़्यादा बड़ी मकदार जो है वो उसको तलब कर देगा। साथ साथ ईरान के लिए इसके अंदर पैकेज भी मौजूद है। इस पर बात हो रही है, एक्सटेंशन हो चुकी हैं ऑलरेडी इन मुजाकरात में ताकि किसी माहदे तक पहुँचा जाए। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ये कहते हैं कि इसके लिए ईरानी जो लीडरशिप हैं उनको बेहतर फैसले करने चाहिए, करना होंगे, और महज कोई आम माहदा वो इसमें कोई ज़्यादा साजगार या मददगार नहीं हो सकता है। ये एक डिवेलपमेंट है। और दूसरी, यमन के अंदर ब्लास्ट सुसाइड अटैक, उसकी दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की है। क्विक एनालिसिस हम लेंगे। हमें ज्वाइन किया है फैज़ान हक साहब ने, प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के और इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक जो ममालिक हैं उनके साथ अमरीका के ताल्लुकात और उसकी तारीख, उस पर गहरी नज़र रखते हैं। प्रोफेसर फैज़ान साहब, सबसे पहले यही ईरान मुजाकरात और जॉन केरी का स्टेटमेंट।
जी, सबसे पहले पाकिस्तान के तमाम बहन भाइयों को बहुत सलाम दुआ और प्यार, अल्लाह ताला हमको अपनी ईमान में रखे। इस वक्त जो जॉन केरी का जो माहिरा जिसके ऊपर काम होने की कोशिश हो रही है ईरान में, उसका उसके लिए जरूरत है कि एक खास किस्म का तहफ़ात जो हैं ईरान से मिलें और ईरान को तहफ़ात मिलें बैन अवी बरदरी से। लेकिन इस वक्त जो ईरान का मसला है, ईरान चाहता है कि, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, रोबस्ट माहिदा होना चाहिए, जिसका मतलब है कि ईरान के पास वो तमाम कैपेबिलिटीज रहनी चाहिए जिसके जरिए वो अपनी सिविलियन पावर जो है, न्यूक्लियर पावर जो है, उसकी एबिलिटी अपने पास रखे और जो यूरोपियन पावर्स हैं या मेजर पावर्स उनके साथ जो कुवतें उनके साथ गुफ्तगू कर रही हैं और वो चाहती हैं कि भाई किसी भी सूरत में ईरान को हथियार बनाने की या हथियार तक की सलाहियत हासिल करने की ना मोहलत मिले ना उनके पास कैपेबिलिटीज हो। ये एक, और जैसे ही माहिदा होता है, फ्रांस तो इस हक में है कि फौरन ही जो अक्सर सैंक्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस की वो खत्म कर दी जाए। उम्मीद है कि ये मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से ये बहुत कोशिश की जा रही है और मेरा अपना ख्याल है कि अगले कुछ हफ्तों में इसका बड़ा मुस्बत जवाब आएगा और ये माहिदा जो है पाया तकनीक तक पहुंच जाएगा।
अब दूसरा, दाइश की कैपेबिलिटी है। यमन में जो एक मस्जिद पे हमला हुआ उसमें कम से कम 147 अफराद, 137 अफराद उनमें मरने वालों की तादाद हो चुकी है और उसका ये कहना है कि ये सुसाइड बमर जो है वो उनके साथ एफिलिएट था। तो दाइश की जो पावर और स्ट्रेंथ है वो भी एक बड़ा चैलेंज है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। कैसे आप देख रहे हैं इस दाइश की इस कार्रवाई को?
देखिए, जो जो दहशत पसंद तंजीमें हैं उनके पास एक लिस्ट होती है उन तमाम दाव पीच की जिसको वो इस्तेमाल करते हैं हथियारों की, उसमें एक हथियार जो है वो सुसाइड बॉम्बर का है। ये एक ऐसा हथियार है जिसके खिलाफ दूसरे लोगों का अपने आप को तहफ़ करना बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं कि ट्यूनीशिया में या ट्यूनस में आपने देखा कि म्यूजियम में जो हुआ और उसके बाद कई लोग मारे गए, उसके बाद यमन में हुआ और ट्यूनस में अभी तक ज्यादा क्लियर नहीं है। अलकायदा और आईसिस दोनों ही क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जो यमन में हुआ ये एक पुशबैक है जो वहां के शिया हूती जो ट्राइब्स हैं उनके खिलाफ, और इसमें आईसिस ने अपनी उसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि जो वहां पर जंग है यमन में, नए दौर में शामिल हो चुकी है और वो नया दौर जो है वो इसमें सुसाइड बॉम्बिंग, उसके बाद टारगेट किलिंग, ये सब सिलसिला जो है अब शुरू होगा। एक तरह से ये बहुत बुरी खबर है, लेकिन एक तरह से ये बात भी है कि शायद इसके तवस्सुत से किसी किस्म का कोई बैलेंस वहां पर पैदा हो जाए ताकि जो आइंदा किसी किस्म की कोई निगोशिएशन का कोई रास्ता निकल सके, क्योंकि एक बात तय है कि जितने भी आईसिस ग्रुप हैं इनके ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, एक दूसरे साथ इनकी कोऑर्डिनेशन जो है वो या तो इत्तफाकिया होती है या बहुत कम इनकोऑर्डिनेशन होती है। تو اگر حکومتیں چاہیں اپنی کمپیٹنس سے ان پہ قابو پا سکتی ہیں مغربی طاقتوں کی مدد کے ساتھ.
بہت شکریہ آپ کا پروفیسر فیضان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے. اور سامعین ہم کوئکلی جائیں گے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب, ہمارے پاس 7 منٹ ہیں اور اس میں ہم بات کریں گے اسپورٹس پہ, کرکٹ ورلڈ کپ, اور اس میں ہم نے بات کرنی ہے کہ اب 4 سیمی فائنلسٹ فائنلی اس مرحلے میں آ چکے ہیں, ناک آؤٹ سیکنڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناک آؤٹ مرحلہ, اور اس کے بعد پھر فائنل ہے. اور جیسے توقع کی جا رہی تھی کہ وہی 4 ٹیمیں جو بہت فیوریٹ خیال کی جا رہی تھیں وہ اس ایونٹ میں موجود ہیں. بھارت کو البتہ ایڈوانٹیج یہ ضرور ہوا کہ ورلڈ کپ سے پہلے جو ٹوٹلی آف کلر تھی اس نے پاکستان کے خلاف اپنی فتح کے بعد اپنے تمام جو کلرز ہیں وہ ریگین کیے اور ایک بڑی شاندار پوزیشن میں وہاں پہ موجود ہے, جہاں پہ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ٹائٹل کا دفاع بھی کر سکتی ہے. نیوزی لینڈ نے ایک ایکسٹرارڈنری پرفارمنس اگینسٹ ویسٹ انڈیز, بڑی کنسسٹنٹ پرفارمنس دے رہی ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم, اور اس میں جو انڈیویجول پرفارمنس رہی ہے اگر اس کو ٹریبیوٹ نہ پیش کیا جائے, گپٹل کی جو ان کے اوپنر ہیں 237 رنز ناٹ آؤٹ, آلموسٹ یہ پوری ٹیموں کا سکور ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کی پوری ٹیم 213 رنز بنا سکی تھی. غیر معمولی کارکردگی ورلڈ کپ کے اندر, سب سے بڑا سکور, دوسری سینچری ہو چکی ہے, ڈبل سینچری ہو چکی ہے کسی پلیئر کی جانب سے, جواب میں سوائے گیل کے جو کہ ایک اور ڈبل سینچورین ہے اس ورلڈ کپ کے, ویسٹ انڈیز کی ٹیم کوئی بڑی مساہمت نہ کر سکی. سکور کیا 35 اوور میں ریزنیبل ایوریج سے, لیکن آل آؤٹ ہو گئے. اب ہم اس پہ بڑا انالیسز لیں گے. کوئک ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں فیضان حق, پاکستان کے اسپورٹس جرنلسٹ ہیں, اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں شویندر کمار سنگھ, اسپورٹس ایڈیٹر انڈیا ٹی وی کے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. شویندر آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ورلڈ کپ 4 سیمی فائنلسٹ آ گئے ہیں, آپ کو کوئی لگا کہ کوئی اس میں آپ کے لیے کوئی جیسے کوئی سرپرائز ہے, کوئی ٹیم کسی کو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے, یا جیسے اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا اسی طرح ٹیمیں یہاں پہ آئی ہیں؟
نہیں دیکھیں, ابھی تک بڑا سرپرائز اگر دیکھا جائے اس پورے ورلڈ کپ میں تو صرف اور صرف انگلینڈ کی ٹیم کے باہر کا باہر ہونا ہو رہا. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ٹیمیں جس طریقے کا پرفارمنس کر رہی تھی حال کے دنوں میں, پچھلے ایک سال میں جس طریقے کی پرفارمنس رہی ہے ٹیموں کی, اسی کے مطابق پرفارمنس رہی ہے.
صحیح.
ایک جو اور, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے.
جی دوسرا مجھے مطلب یہ بڑا دلچسپ بھی ہے کہ اگر ایک اور الٹ پھیر آپ دیکھیں تو مزیدار بات یہ بھی ہے کہ انڈین ٹیم کا بھی الٹ پھیر ہے, کیونکہ اسی آسٹریلیا میں یہی انڈین ٹیم لگاتار ہار رہی تھی, لیکن جس طریقے کا ٹرن اراؤنڈ ہوا اور جس طریقے سے لگاتار انڈین ٹیم جیت رہی ہے, تو میں اس کو دوسرے طریقے سے کہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک تو انگلینڈ کا باہر ہونا اور دوسرا بھارتی ٹیم کا انڈین ٹیم کا اس طریقے سے سلسلے وار طریقے سے جیت حاصل کرنا,
یہ
دونوں چیزیں مجھے تھوڑا چونکاتی ہیں.
جی, اور اس میں یہ بہرحال ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہی اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ کرکٹ بائی چانس جو کہا جاتا تھا وہ فیکٹر کم ہوا ہے. اب کرکٹ خاصی کلینیکل ہو گئی اور پتا ہے کہ ٹیموں کی اسٹرینتھ کیا ہے, اور الٹیمیٹ زیادہ تر نتائج اسی کے مطابق آتے ہیں. فیضان, پاکستان کی ٹیم کا باہر ہونا, لوگ بڑے جذباتی ہو رہے ہیں, لیکن لوگوں کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ پاکستان اگر 6ویں 7ویں نمبر پہ ہے تو اس کو کوارٹر فائنل تک ہی جانا تھا, اور اگر وہ کھیل گئی ہے تو دیٹ مینس اس نے اپنی پوزیشن کے ساتھ انصاف کیا ہے. ریویمپ کرنا ہوگا پورے سسٹم کو اگر آگے بڑھنا ہے. موجودہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایک, اگر 20-25 رنز کی ایوریج کا بیٹس مین بھی اگر پاکستان کے اندر ہیرو ہے تو وہ یہی ڈلیور کرے گا. پاکستان کی ٹیم 213 رنز بنائے, آلموسٹ جتنے بیٹس مین تھے انہوں نے اپنی ایوریج کے مطابق ہی پرفارم کیا. آپ کیا کہیں گے, اور اب سیمی فائنلس کے بارے میں بھی ہمیں کوئکلی بتائیے, آپ کے خیال میں کس کے ساتھ جو میچ پڑ رہا ہے کون فیوریٹ ہے؟
دیکھیں پہلے تو اگر ہم پاکستان کی بیٹنگ کی جو بات ہے اس کو کرتے ہیں تو اس میں میری جو آبزرویشن ہے, شاید شویندر بھی اس پہ ایگری کرے, جو سب سے بڑا فرق پاکستان کے بیٹس مینوں میں, اگر آپ نے دیگر تمام بیٹسمینوں کو دیکھا اور پاکستانی بیٹسمینوں کو کمپیئر کرے, جو سب سے بڑا فرق ہے وہ آئی پی ایل نہ کھیلنے کی وجہ سے ہے. جو ایگریشن پاکستانی پلیئرز میں مسنگ ہے, جو کوئک سنگلز نکالنا جو پاکستانی بیٹسمین نہیں کر پا رہے, یا جو ایکوریٹ شاٹس جو پاکستانی بیٹسمین نہیں کر پا رہے, اس کی ایک بڑی وجہ آئی پی ایل کا نہیں کھیلنے, کیونکہ ہمارے ڈومیسٹک میں تو کرکٹ کا معیار سب کے سامنے ہی ہے, نہ ہونے کے ہی برابر ہے. تو جو اگر جو جو بیٹس مین آئی پی ایل کھیل رہا ہے آپ اس کی بیٹنگ اسکلز دیکھ لیں. آپ کے سامنے گیل نے ڈبل سینچری کی, آج بھی گیل نے بڑی دعادار بیٹنگ کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ ٹارگیٹ کو اچیو نہ کر سکے. بس یہ اگر پاکستانی بیٹس مین اگر آئی پی ایل میں کھیل رہے ہوتے تو ان کی بیٹنگ میں کافی فرق آتا, جو ایگریشن ہوتی ہے مسنگ ہے.
اب کوئکلی ورلڈ کپ سیمی فائنلز کون سی ٹیم ہے آپ کے خیال میں
فیوریٹ ٹیم کی فائنلز کے لیے کوالیفائی کرنے کی؟ میری نظر میں فائنل میں دیکھ رہا ہوں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان, کیونکہ میں چاہوں گا کہ کوئی ایشین ٹیم ایک بار پھر ورلڈ کپ جیتے, انڈیا کی ٹیم جیتے, اچھا ہوگا ایشیا میں اگر ورلڈ کپ رہے. بٹ صورتحال جو لگ رہی ہے, جو ٹیموں کی فارم لگ رہی ہے, آسٹریلیا نیوزی لینڈ فائنل ہوتا دکھائی دے رہا ہے مجھے.
جی شویندر, آپ کے خیال میں آسٹریلیا ورسز انڈیا کون سی ٹیم فیوریٹ ہے؟ آسٹریلیا تھوڑی سی اس نے فمبل کیا اگر دیکھا جائے, اور بڑی امپریسو ہے انڈیا کی ٹیم تھرو آؤٹ, لیکن دونوں ٹیمیں چونکہ ورلڈ کپ سے پہلے ہی آپس میں کھیل چکی ہیں, اس کے نتائج مختلف تھے آپ نے بھی کہا, لیکن اس میچ میں انڈیا میں کیا خیال کیا جا رہا ہے, کون سی ٹیم فیوریٹ ہے؟
دیکھیں देखिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने, भले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार गया हो, लेकिन पाकिस्तान की उस हार ने इंडिया के लिए कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सबक दिए हैं। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराना मुश्किल नहीं होगा। आप देखिए जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को, टॉप ऑर्डरों को पाकिस्तान के गेंदबाजों ने परेशान करके रखा हुआ था, 50-60 रन स्कोरबोर्ड पे जुड़े हुए थे और 3 विकेट पवेलियन लौट चुके थे, अब से वही पेनिट्रेशन आती पाकिस्तान की गेंदबाजी तो शायद आज नतीजा कुछ और ही होता।
दूसरा सेमीफाइनल क्विकली, हमारे पास चंद सेकंड है, दूसरा सेमीफाइनल आपके ख्याल में
अपने लिए पॉइंटर्स ले लिए होंगे मेरे ख्याल से,
साउथ अफ्रीका वर्सेज न्यूजीलैंड, उसमें कौन फेवरेट है, एक ही जुमले में बताइएगा।
साउथ अफ्रीका।
बहुत शुक्रिया आपका, आपने में ज्वाइन किया। शिवेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद थे और फैजान लखानी, दोनों स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पाकिस्तान और भारत से। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ अंजुम मेरल गिल, स्टूडियो इंजीनियर्स हैं डैन क्राफ्टन और ब्रायन मैरकुलिए। असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुरका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी।